ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر وافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان میں انتہا پسندی اور دہشت گردی اور سانحہ کوہستان۔ اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، آج سے ٹھیک ایک ہفتے قبل یعنی منگل کو، پچھلے منگل کو صبح 8 بجے کے قریب کوہستان کے علاقے میں 4 مسافر بسوں کو روک کر اور ان میں لوگوں کے شناختی کارڈ چیک کر کے اور جو شیعہ مسلمان تھے ان کو نیچے اتار کر بڑے ہی اطمینان کے ساتھ دہشت گردوں نے انتہائی صفاقی اور بربریت کا مظاہرہ کیا۔ اس واقعے کو 7 سے 8 دن کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ابھی بھی حالات گلگت بلتستان میں کشیدہ ہیں۔ واقعے کے بعد نہ صرف شمالی علاقہ جات میں بلکہ پاکستان کے مختلف چھوٹے بڑے شہروں میں احتجاجی مظاہرے، جلسے اور جلوس نکالے گئے۔ حکومت نے بہت سارے وعدے بھی کیے ہیں اور اسی وجہ سے خود گلگت اور بلتستان کے عوام حکومت کے وعدے کی عملی شکل دیکھنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور حکومت کے اگر وعدے پورے نہ ہوئے تو اس علاقے کے عوام کا کہنا ہے کہ ہم 8 مارچ سے اپنا احتجاج دوبارہ شروع کر دیں گے۔ گلگت بلتستان میں ایسا پہلا واقعہ نہیں ہے اور نہ ہی پاکستان کی سطح پر۔ اگر آپ مسافر بسوں سے مخصوص فرقے کے مسافرین کو اتار کر شہید کیے جانے کے واقعات پر نظر ڈالیں تو اس سے پہلے بھی ابھی چند ماہ قبل کوئٹہ سے ایران زیارت کے لیے آنے والے زائرین کو بلوچستان کے ایک علاقے میں اتار کر مسافروں کو اور انہیں گولیوں سے بھون دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اس کے کچھ ہی دن کے بعد کوئٹہ سے ہی مضافاتی علاقے کا سفر کر رہے کچھ مسافروں کو، جو تجارتی سامان لینے کے لیے جا رہے تھے، مخصوص فرقے کے مسافروں کو نیچے اتار کر انہیں فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا۔ سن 88 عید کے دن گلگت پر چڑھائی کی گئی اور مخصوص فرقے کے لوگوں کا قتل عام کیا گیا۔ یہ تو گلگت اور مسافر بسوں کے مسافرین کا واقعہ ہے، لیکن جب ہم مخصوص فرقے کے مساجد اور امام بارگاہوں پر حملوں کی بات کرتے ہیں اور ان کی فہرست پر نظر ڈالتے ہیں تو گزشتہ 10 سے 15 اور 20 سال میں ایک طویل فہرست ہے اور ان گنت واقعات ہیں۔ آخر ان واقعات کو ابھی تک روکا کیوں نہیں جا سکا، اور قاتلوں کو یا قاتلوں کی سرپرستی کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا کیوں نہیں جا سکا؟ اور دلچسپ بات تو یہ ہے کہ اگر کسی موقع پر قاتلوں کو گرفتار کیا گیا تو بعد میں انہیں چھوڑ بھی دیا گیا، تو کیا یہی وہ سارے اقدامات نہیں ہیں جس کی وجہ سے فرقہ وارانہ دہشت گردوں کے حوصلے بلند ہیں کہ ان تک آئینی ہاتھ یا آئینی پنجہ تو پہنچ ہی نہیں سکتا؟ آخر اس طرح کے واقعات کی روک تھام کیسے ممکن ہو سکے گی اور کیوں کر ہو سکے گی؟ اور اس طرح کے واقعات کے پیچھے کون سے عناصر ہیں، کیا چاہتے ہیں، اور ایک فرقے کے لوگوں کو شہید کر کے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور سارے بہت سارے سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے اس پروگرام میں چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں سینئر صحافی جناب یاور بخاری۔ بخاری صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی بخاری صاحب، گلگت جانے والے مسافروں کے قتل عام کے واقعے کو 8 دن کا عرصہ گزر چکا ہے، اسلام آباد اور پھر گلگت بلتستان میں لوگوں کے کیا احساسات ہیں، کیا جذبات ہیں، اس وقت وہاں کے حالات کیسے ہیں؟
جی، گلگت بلتستان میں تو ظاہر ہے وہاں پر حالات جو ہیں وہ ابھی تک کشیدہ ہیں، اگرچہ وہاں پہ اسکول، یونیورسٹیاں، کالج اور دفاتر بند کیے گئے تھے اور پھر اب کھول بھی دیے گئے ہیں، لیکن ابھی تک وہاں پر حالات کشیدہ ہیں۔ لیکن پورے پاکستان میں بھی جو اہل تشیع ہیں شیعہ مسلمان جو ہیں وہ عدم تحفظ کا شکار اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، اور اس کی جو وجوہات ہیں یہ بہت ہیں. ان وجوہات میں جو ہے وہ ابھی تک، یہاں میں یہ بتاتا چلوں پہلے، چونکہ آپ نے پوچھا کہ یہاں حالات کیسے ہیں، تو یہاں پورے پاکستان میں یہ جو ایک لہر اٹھی ہوئی ہے شیعہ مسلمانوں کو قتل کرنے کی، اس کے پس پشت جو عناصر جن کی آپ بات کر رہے تھے، وہ صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ امریکی گماشتے ہیں، استعماری قوتوں کے ایجنٹ ہیں جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں. استعمار نے پاکستان میں دو طرح کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے، ایک ان کے اپنے ایجنٹ ہیں جو ان کے استعماری قوتوں سے جو اسلحہ بھی لے رہے ہیں اور پیسے بھی لے رہے ہیں اور ان کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ایک ان کی پالیسی یہ ہے کہ جن لوگوں تک جو دہشت گرد جو ان کے انتہا پسند جو ان کے قابو میں نہیں ہیں، ان کو تھرو دوسرے مسلمان ممالک جن میں عرب کنٹریز کے نام بھی آتے ہیں، ان کے ذریعے ان کے جو نمائندے ہیں، ان کے جو ایجنٹس ہیں، ان کے ذریعے وہ یہ اس پاکستانی معاشرے میں یہ بد امنی پھیلانا چاہ رہے ہیں، تاکہ پاکستان میں شیعہ سنی فساد پیدا کر کے پاکستان کو کھوکھلا کیا جا سکے. یہ تو ایک استعماری قوتوں کا یہ ایک بہت بڑا ایک ان کا مقصد ہے، جس میں امید ہے وہ ناکام رہیں گے، کیونکہ یہاں پر اس خطے میں استعماری قوتوں کو جن دو ممالک سے خوف ہے، ان میں ایک اسلامی جمہوریہ ایران کا نام ہے، دوسرا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. پاکستان جو ہے یہ تو ڈکلیئرڈ ایٹمی قوت بن چکا ہوا ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران کے بارے میں ان کو خدشات ہیں کہ وہ ایٹم بم بنانے کی طرف جا رہے ہیں یا جوہری قوت حاصل کرنے کی طرف جا رہے ہیں، تو اس لیے ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی یہ قوت ان کو جو ہے وہ ایک آنکھ نہیں بھا سکتی، اور وہ اپنے مستقبل کو دیکھتے ہوئے پریمپٹیو جو انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ پریمپٹیو میئرز ہم کر سکتے ہیں، تو اسی نعرے کے تحت وہ انہوں نے تمام عالم اسلام کو جو ہے انہوں نے اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہوا ہے. اور عالم اسلام کی ایک بڑی بد نصیبی یہ ہے کہ یہاں کے جو ممالک ہیں، مسلمان ممالک ہیں، ان کے عوام تو امریکہ اور امریکی استعمار کے خلاف شدید نفرت رکھتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان ممالک میں جو حکمران ہیں وہ یا تو امریکہ نواز ہیں یا امریکی ایجنٹ ہیں، اس لیے وہ امریکہ کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں اور اپنے عوام کو جو ہے امریکہ کے خلاف وہ بات کرنے کی جرات کرنے کی وہ ان کو اجازت نہیں دیتے، لیکن عوام کا سیلاب کبھی رک نہیں سکتا. اب یہاں پاکستان کے حالات جو ہیں، یہ جو واقعات پے در پے ہو رہے ہیں، یہ گزشتہ 20-30 سال سے ہو رہے ہیں. آپ وہ بھی زمانہ دیکھیں گے جب سکردو کے پرم لوگوں کو تحتیق کیا گیا تھا، سوئے ہوئے لوگ تھے، اور یہاں سے انتہا پسند ادھر ایک عامر کی، وہ بھی ایک عامر ہی کے دور میں جو ہے لوگ یہاں سے انتہا پسند جو ہے مختلف علاقوں سے اکٹھے ہوئے اور ادھر گئے، اور انہوں نے وہاں پہ پرم لوگوں کو تحتیق کیا تھا. تو یہ اسی وہیں سے سازش شروع ہوئی ہے آج سے گزشتہ 20 سال. جب سے میں تو یہ کہتا ہوں جب سے اسلامی جمہوریہ ایران کا انقلاب جو ہے اسلامی انقلاب وہاں پر آیا ہے، اس وقت سے استعماری قوتوں نے یہ جان لیا کہ یہ جو انقلاب آیا ہے اس نے اتحاد بین المسلمین کا جو نعرہ دیا ہے، یہ ایک دن مسلمانوں کو متحد کر کے استعماری قوتوں کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتے ہیں. اس لیے انہوں نے اس کو ٹارگٹ کیا، اور اس کو ٹارگٹ کرنے کے ساتھ پہلے انہوں نے کوششیں کی کہ یہ جو انقلاب اسلامی ہے اس کے اثرات اور ثمرات دوسرے ممالک تک نہ جا سکیں، باہر نہ جا سکیں، ایران تک ہی ان کو محدود کیا جا سکے. اور اب جب انہوں نے دیکھا کہ اس اسلامی جو ہے نظریات کو، اسلام کو روکا نہیں جا سکتا، اسلامی انقلاب کے اثرات کو روکا نہیں جا سکتا، اب جہاں جہاں اسلامی انقلاب کے اثرات ہیں، ثمرات ہیں، وہاں وہ دیکھ لیں، تیونس میں دیکھ لیں، یمن میں دیکھ لیں، شام میں دیکھ لیں، پاکستان میں دیکھ لیں، جہاں جہاں لوگ اتحاد بین المسلمین کے نعرے پہ اور انقلاب اسلامی ایران سے متاثر ہو کر اپنے ممالک میں بیداری پیدا ہو رہی ہے، وہاں پر انہوں نے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے گلگت بلتستان میں، یہ بھی اسی ایک استعماری قوتوں کے ایجنٹوں کی ایک کڑی ہے، اور انہوں نے اس کے پس پشت استعماری قوتوں کا ہاتھ ہے. وہ بھلے وایا جو ہے عرب لیگ کے آئے वो भले वाया ये इधर से अरब ममालिक की तरफ से आए, आप बहरीन में देख लें, बहरीन में जो है वो जुल्म
जी
सितम हो रहा है
यार
अवाम
साहब, मैं
पर।
फिर हाजिर होंगे
और
आपकी
ये एक
खिदमत
बहुत
में।
बड़ी एक और नई साजिश का इंकशाफ मैं आपको बताऊं कि अब उन्होंने इन ममालिक में मीडिया को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, और मीडिया को जो है वो अंडर हैंड उन्होंने बहुत पैसा दे दिया है कि मीडिया जो है अव्वल तो ऐसी खबरों को वो किल करते हैं और इन खबरों को नुमाया नहीं करते हैं और बताते नहीं हैं लोगों को कि क्या हुआ, क्या जुल्म सितम हुआ है। दूसरा ये है कि वो जो है मीडिया के लोग जो हैं वो अब यहाँ पर कुछ हमारे मीडिया में, हमारा अगरचे मीडिया बड़ा वाइब्रेंट है पाकिस्तान का और बड़ा आज़ाद मीडिया है, लेकिन यहाँ पर भी वो नकब लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कुछ हद तक वो कामयाब हो गए हैं कि यहाँ हमारे मीडिया में भी इन खबरों को कुचला जा रहा है और
जी मैं फिर
जालिम
हाजिर
को
हूँगा
जालिम
यार साहब,
कहने से गुरेज किया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि
यार साहब बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर
जी
हूँगा। काफ़ी देर से मंतजर हैं हमारे लंदन स्टूडियो में सियासी उमूर के माहिर जनाब कैसर इमाम साहब। कैसर इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
जी कैसर इमाम साहब, आप इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हमारे मेहमान की गुफ्तगू सुन रहे थे। जाहिर है कि वो इसमें शक नहीं कि ये सारी जो वारदातें हो रही हैं दहशतगर्दी की या फिर कावारा दहशतगर्दी की, इसमें इस्लाम दुश्मन क़वतें बुनियादी तौर पर और सबसे ज़्यादा वही मुलव्वस हैं और वही इनकी सरपरस्ती कर रही हैं। लेकिन जब हम पाकिस्तान के तनाजुर में आते हैं और पाकिस्तान के मंजरनामे से इस वाक़े को देखते हैं, तो इस तरह के वाक़यात में यानी शिया मुसलमानों को शहीद करने के वाक़यात में वही अनासिर वही तंजीमें वही ग्रोह मुलव्वस हैं जो अपने आप को साम्राज्य के ख़िलाफ़ जद्दोजहद या नाम नहाद जिहाद का लंबरदार कहते हैं, यानी तालिबान या तालिबान से वाबस्ता जो तंजीमें हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि ये लोग एक तरफ तो शिया मुसलमानों को अपने ही मुसलमान भाइयों का खून बहाते हैं और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हम इस्लाम दुश्मन क़वतों के ख़िलाफ़ जंग कर रहे हैं अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में। तो ये दोहरा नज़रिया उनका किस नौवियत का है और इससे वो क्या हासिल करना चाहते हैं?
देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है इन तंजीमों का, तो उनका मकसद मैं नहीं समझता कि वो मुसलमानों के दरमियान किसी किस्म का इत्तफाक पैदा करना या उनको में इत्तहाद पैदा करना उनका मकसद हो। मैं ये बात नहीं समझता, इसलिए कि वो लोग काम तो वो कर रहे हैं जो गैर मुल्की बड़ी ताकतें चाहती हैं कि वो करें, यानी मुसलमानों में निफाक पैदा करें और उन पर इस तरह के हमले किए जाएं ताकि वो किसी भी तौर सुकून से ना रह सकें। सो मैं समझता हूं कि उनका मकसद ये कभी नहीं रहा कि वो उन असूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें जो इस्लाम के असूल हैं। मैं ये बात नहीं समझता। सो दूसरी बात ये कि इन लोगों को परवरिश किसने किया है? ये शुरू में अफगान जहाद में जब ये शरीक हुए, जिस वक्त रूस ने अफगानिस्तान में अपना कब्जा जमाया, तो उस वक्त अमेरिका ने इनकी मदद की, अमेरिका ने इनको परवान चढ़ाया, और एक तरफ तो ये नारा लेके उठे कि हम कम्युनिज्म के खिलाफ जंग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कम्युनिस्ट चीन से असला भी लेते रहे और इमदाद भी लेते रहे। सो इनका कोई अपना असूल है नहीं, ये तो एक इस्तेमारी कुव्वत के जेरे असर अपना काम कर रहे थे, जो काम वो इनसे लेना चाहते थे वही काम ये लोग कर रहे थे। सो मेरे नज़दीक इनका बड़ा मकसद तो ये है कि वो अपने आका को खुश रखें, और दूसरी तरफ जो इनके आका हैं, आप ज़रा गौर करें, जब से मेरा ख्याल है कि बेरूत में अभी आइजनहावर के ज़माने में जब एक दफ़ा अमेरिका ने अटैक किया था, तो उस वक्त के बाद जो न्यूज़ एजेंसियां हैं अमेरिकी, ख़ास तौर पर बरतानवी भी, उन्होंने एक असूल शुरू किया था लबनान के बारे में हवाले से। छोटी छोटी खबरें होती थी जिनमें ये बताया जाता था कि फलां जगह कोई शख्स हिलाक हो गया है, लेकिन वो ये कहते थे कि वो हिलाक होने वाला कौन है, या वो शिया है या सुन्नी है। हर खबर के साथ शिया और सुन्नी का मसला जो था ये जड़ दिया जाता था ताकि लोगों को ये एहसास हो कि ये दोनों फिरके आपस में लड़ रहे हैं, हालांकि इस कवाश की कोई बात वहां मौजूद न थी। لیکن اس کے بعد یہ تحریک جو ہے نیوز ایجنسیوں میں یہ جاری رہے, اور اب تک یہ کام جو ہے بعد میں جب انہوں نے دوسری لڑائیاں بڑے پیمانے پر کیں, عراق میں شروع کیا, اب عراق میں وہی نیشن جو پہلے شیعہ اور سنی دونوں متحد ہو کر رہتے تھے, اب ان کے درمیان خلفشار پیدا کر دیا گیا ہے, نفاق پیدا کر دیا گیا ہے, وہی چیزیں پاکستان میں شروع کی گئی ہیں. پاکستان میں بھی لوگ جو تو عام لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مل جل کر رہتے ہیں, شیعہ ہو یا سنی ہو یا کوئی دوسرے ہو. اگر آپ نوٹ کریں 50s کے زمانے میں یہی شیعہ اور سنی متحد تھے مکمل طور پر احمدیوں کے خلاف, اب اس کے بعد یہ آپس میں ہمیشہ مل جل کر رہے ہیں, اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ جو بھی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں جن میں ایک فرقے کے لوگ دوسرے فرقے کے متعلق اس قسم کا کام کرتے ہیں, آپ یہ غور کریں ان میں عوام کبھی ملوث نہیں ہوتے, بلکہ
بہت شکریہ قیصر امام صاحب, میں پھر حاضر ہوں گا,
نہ بنتے ہیں یہ کام کرنے والے, سامنے کبھی نہیں آتے اس لیے کہ یہ سامنے آ نہیں سکتے.
جی میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. اس وقت چلتے ہیں گلگت, جہاں پر ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں گلگت کے مقامی رہنما جناب سعید الحسن صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
سعید الحسن صاحب, آج 8 دن گزر چکے ہیں, میں اپنے ناظرین کے لیے آپ کی زبان سے سنا چاہوں گا کہ اب تک کے وہاں کے حالات کیا ہیں.
اس وقت خیر ظاہراً جو ہے وہ حالات نارمل ہیں, چونکہ آگا سید راحت حسین الحسین نے ایک الٹیمیٹم دیا ہوا تھا 8 تاریخ کا, اس وقت تک قوم سے اپیل کی تھی کہ جب تک 8 تاریخ نہ ہو چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے چونکہ پیش کیا گیا ہے, چارٹر آف ڈیمانڈ کے حل ہونے تک آپ نے بالکل خاموش رہنا ہے. یہ ساری چیزیں چونکہ لوگوں کو پتا ہیں اس لیے ذرا خاموش سنبھلے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. 8 تاریخ کا انتظار ہے, ہم سب منتظر ہیں اس چیز کا کہ کب گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد کرواتی ہے چارٹر آف ڈیمانڈ پہ, تو اس کے بعد فردر ہمارا اگلا لائحہ عمل جو طے ہوگا.
جی سعید الحسن صاب, وہاں پر اطلاعات یہ ہیں کہ اگرچہ گزشتہ روز اسکول اور سرکاری دفاتر وغیرہ کھل گئے تھے لیکن حاضریاں نہ ہونے کے برابر ہیں, اور لوگوں میں ابھی بھی غم غصہ پایا جا رہا ہے یا خوف و ہراس بھی پایا جا رہا ہے, کیا ایسی خبریں صحیح ہیں؟
ہاں بالکل یقیناً, چونکہ خوف و ہراس بھی ہے, بے چینی بھی ہے لوگوں میں, حاضریاں بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں, اسکولوں میں بھی حاضریاں بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں. سچویشن تو ایز اٹ از وہی ہے جو 28 تاریخ کو تھی, البتہ کچھ آج بازار جو ہیں کھلے ہیں لیکن بے چینی وہی طرح ہے, خوف و ہراس وہی طرح برقرار ہے, اسی طرح خوف و ہراس برقرار ہے. اگر معاملات جو ہے وہ حل نہیں ہوئے تو میرے خیال میں یقیناً حالات اس سے زیادہ بگڑیں گے اور مشکلات جو ہیں وہ بڑھیں گی. جی
سعید الحسن صاحب, ابھی دو روز قبل کا واقعہ ہے جیسا کہ میڈیا میں بھی آیا کہ یعنی اتنا بڑا سانحہ ہونے کے باوجود, ملکی سطح پر اس قدر احتجاج کیے جانے کے باوجود, جب ایک ریلی غالباً اسکردو سے شروٹ کی طرف نکالی جا رہی تھی تو اس ریلی پر بھی دہشت گردوں نے فائرنگ کی اور کافی دیر تک فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا, یعنی کیا رینجرز پولیس سیکورٹی اہلکار موقع پر نہیں تھے یا ان کو ابھی تک حالات کی نزاکت کا اندازہ نہیں ہوا؟
شاید میرے خیال میں یہاں سیکیورٹی ایجنسی اور حکومت کو حالات کا اندازہ صحیح معنوں میں نہیں ہے, کیونکہ گزشتہ دو روز پہلے یہاں گلگت سے ایک تعزیتی ریلی جا رہی تھی ایک شہید کے گھر شروٹ کی جانب, تقریباً یہاں ایک علاقہ ہے بسین جو دہشت گردوں کا گڑھ ہے, اس سے پہلے بھی ملت جعفریہ کا اس حوالے سے بہت سٹریس رہا ہے کہ اس خطے میں طالبانائزیشن اور مہان دہشت گردی کا کلچر فروغ پا رہا ہے, وہاں گورنمنٹ جو ہے توجہ نہیں دی. ظاہراً مہان انہوں نے سرسری سے جو ہے وہ وہاں پہ سیکیورٹی ارینجمنٹس کی, کہا گیا کہ روڈ کلیئر ہے, تو ریلی جو ہے پرامن تھی وہاں نکلی اور بسین کے قریب پہنچے جب ریلی ساری, میں خود اس کا عینی شاہد تھا وہاں موجود تھا, جب ریلی قریب پہنچی تو دہشت گردوں کی طرف سے ریلی کی طرف فائرنگ شدید طریقے سے تقریباً کوئی 2 گھنٹے فائرنگ وہاں جاری رہی, 1.5 گھنٹے کے بعد سیکورٹی فورسز وہاں پہنچی اور دہشت گردوں اور سیکورٹی فورسز کے درمیان ڈائریکٹ جو ہے وہ مقابلہ ہوا, اور ایک دہشت گرد وہاں زخمی ہوا اور ایک سیکورٹی ایجنسی کا ایک بندہ جو ہے وہ زخمی ہوا, اس کے بعد راستہ جو کلیئر ہو گیا اور ریلی جو ہے اپنے منزل کی جانب روانہ ہو گئی. جی
یہ تو واقعات کی بات ہے, میں آپ سے پس پردہ محرکات پر تبصرہ چاہوں گا کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے گلگت بلتستان میں, یہ کیا چاہتے ہیں, کون لوگ ہیں اور اس کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں؟
میرے خیال میں یہ ساری چیزیں آیا ہیں انٹرنیشنلی بھی آیا ہو چکی ہیں, اور پاکستان میں جو سامراجی جو ہے وہ اقدامات جو بڑھ رہے ہیں یا ڈائریکٹ یو ایس اے کے جو انٹرسٹ بڑھ رہے ہیں پاکستان کے عنوان سے, میرے خیال میں یہ تبصرے کے وہ بھی نہیں ہے, ساری چیزیں جو ہے واضح ہیں, اور یہ جیو پولیٹیکل انتہائی اہمیت کا حامل خطہ ہے گلگت بلتستان, اور پاکستان اور چائنا کا واحد زمینی راستہ ہے جو اب خونی راستہ بن چکا ہے اہل تشیع کے لیے, یہ واحد زمینی راستہ ہے, اور حال ہی میں جو ایران اور پاکستان کا جو ایک معاہدہ ہو گیا ہے پائپ لائن کے عنوان سے, یہ ساری چیزیں سامنے مد نظر رکھی جا رہی ہیں اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے دہشت گرد جو ہے وہ ہٹ کریں, چونکہ یہ ان کا بیگ جو ہے یا ان کی پشپنائی جو کی جا رہی ہے، ظاہراً جو ہے ایجنسیاں موجود ہیں یہاں پہ، بیگ جو ہیں وہ وارد ہیں یہاں پہ. گزشتہ تقریباً 20 دہائیاں پہلے یہاں امریکہ نے خود ڈائریکٹ گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہاں ایک بہت بڑا خطہ ہے دیوسائی کے نام پہ، بہت بڑا لینڈ ہے، دنیا کا سب سے ہائیسٹ جو ہے خطہ ہے، اس کو دینے کے عنوان سے تو گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو ریفیوز کیا تھا. اب چونکہ اس کے مقاصد حل نہیں ہو رہے ہیں اور اس کا نیا ایک ٹارگیٹ بنتا جا رہا ہے ایران کے بعد چائنا، تو ساری چیزوں کو ڈسٹرب کرنا چاہ رہا ہے امریکہ. تو اس عنوان سے اس خطے میں یہ جو کہ شیعہ ڈومینیٹڈ خطہ ہے یہاں پہ ایک انقلاب کے اثرات روکنا چاہ رہے ہیں، اور دوسرا چائنا کے لیے بھی مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں اس خطے میں. اس عنوان سے اس خطے میں طالبانائزیشن بڑھ رہی ہے اور اس کا ڈر بنتا جا رہا ہے. ایک میں یہاں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں
جی.
باخبر ذریعہ سے، چونکہ یہاں بہت زیادہ پہلے یہ بات پھیل چکی تھی کہ اسامہ بن لادن اسی خطے سے گزر کے ایبٹ آباد کی طرف گیا ہے، یہ تو ہمیں کلیئر ہے، یہاں مولانا ہر کوئی جانتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے واضح ہو چکی تھیں. اب بھی وہی سامراجی عناصر ہیں، وہی ایجنسیاں موجود ہیں، وہی جنہیں سی آئی اے کی جناب کیا کہتے ہیں ٹارگیٹس موجود ہیں اس خطے میں، اور اس سے پہلے بھی یہاں این جی اوز کی شکل میں پہلے سے موجود ہے، یہاں سی آئی اے جو ہے وہ این جی اوز کی شکل میں، وہ بہت بڑا نیٹ ورک پورے پاکستان میں سب سے زیادہ این جی اوز کا نیٹ ورک اس خطے میں پایا جاتا ہے گلگت پاکستان میں. تو یہ ظاہراً چیزیں کلیئر ہیں، انقلاب کے اثرات کو روکنا ہے اور نیا ٹارگیٹ چائنا کو جناب ڈسٹرب کرنا ہے اس خطے میں.
جی بہت شکریہ آپ کا، میں پھر آ جاؤں گا، آپ ٹیلی فون لائن پر موجود رہیے گا. چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو جہاں پر یار بخاری صاحب. یار بخاری صاحب، یہ آپ نے سعید الحسن صاحب کی گفتگو سنی کہ یہاں پر باقاعدہ طالبانائزیشن فکر کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، دہشت گردی کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، اور ایک منظم سازش کے تحت اس علاقے کو غیر مستحکم بنایا جا رہا ہے، اور سی آئی اے کے بھیس میں یہاں این جی اوز بڑی تعداد میں کام کر رہی ہیں. تو کیا پاکستانی ایجنسیوں کو ان تمام باتوں کا علم نہیں؟
جی پاکستان کی ایجنسیاں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بالکل علم میں ہیں یہ ساری بات، اور ہماری ایجنسیاں بڑی فعال ہیں اور وہاں پر کام کر رہی ہیں، لیکن چونکہ یہ این جی اوز کا نیٹ ورک یہ آج کا نہیں ہے، یہ بہت پرانا نیٹ ورک ہے. اور یہ جو طالبان، اور کیونکہ پاکستان میں طالبان ایک تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بالکل ہی یہ دہشت گرد لوگ ہیں، اور یہ وہ طالبان میں بہت سے گروپس ہیں جو ہمارے ایجنسیوں کے رابطے میں بھی ہیں، کچھ گروپ ان کے، کچھ گروپس ایسے ہیں جو ان ایجنسیوں کے ہاتھ میں نہیں ہیں، جن کا رابطہ براہ راست سی آئی اے سے ہے. تو وہ سی آئی اے بھی چونکہ ادھر کام کر رہی ہے، یہاں پر میں بتاؤں کہ پاکستان میں موساد بھی کام کر رہی ہے، پاکستان میں را بھی کام کر رہی ہے، بہت سی بیرونی ایجنسیاں یہاں پر کام کر رہی ہیں، اور ان کے کوئی نہ کوئی نمائندے اور یہاں پر نیٹ ورکس چھوٹے موٹے موجود ہیں. تو چونکہ یہ ایک مضبوط ملک ہے، اسلامی ملک ہے، اور پھر آپ دیکھیں یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، یہ پے در پے واقعات جو ہو رہے ہیں، یہ سلالہ چیک پوسٹ کے بعد جو پاکستان کی حکومت نے عوامی خواہشات کے مطابق جو امریکہ کے خلاف سٹینڈ لیا اور امریکہ سے شمسی ایئر بیس جو ہے وہ خالی کروایا اور امریکہ کے نیٹو کی سپلائی جو ہے وہ روکی، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس اتنے مضبوط سٹینڈ کے بعد جو ہے وہ ایجنسیاں، جو بیرونی ایجنسیاں ہیں، وہ پاکستان میں فعال ہو گئی ہیں. اور انہوں نے پھر دیکھے اس کے بعد ہی بلوچستان کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد پارا چنار میں جو ہے وہ بس کے اوپر حملہ کیا گیا، وہاں پر لوگوں کو مارا گیا، پارا چنار کے راستے میں لوگ جو ہیں ان کو شہید کیا گیا، اسی طریقے سے یہ کوہستان میں اب یہ واقعہ ہوا ہے. تو یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، اور پھر اب پاکستان کو امریکہ نے واضح دھمکی دے دی کہ آپ ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا منصوبہ جو ہے اس کو بند کریں، ہاں نہیں تو آپ پر ہم پابندیاں لگا سکتے ہیں. اور پاکستانی حکومت نے ایک دفعہ پھر جو ہے واضح کر دیا ہے امریکہ کے اوپر، ابھی رات ہی جو ہے وہ وزیر خارجہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ یہ کام جاری رہے گا اور ہم کام کر رہے ہیں پاکستان ایران گیس پائپ لائن کے اوپر، اور یہ کام نہیں رک سکتا، اور ہم اس حوالے سے کسی بیرونی ملک کا دباؤ بھی قبول نہیں کریں گے. تو یہ سارے عناصر جو ہیں یہ دیکھنے ہیں، اور پھر وہ جو سامراجی قوتیں اس خطے میں آئی ہیں، اور بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ ایک ایسا واحد ملک ہے جو سپر پاور تو بن گیا، لیکن اس نے اس سپر پاور کے زوم میں، اس طاقت کے نشے میں، اس سے پوری دنیا کا جو ہے وہ امن و امان جو ہے وہ انہوں نے خراب کر رکھا ہے، اور پوری دنیا میں بدامنی پیدا کر رکھی ہے. اور اس خطے میں چونکہ اب آگے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے कि ये फारिस्ट कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर एनर्जी रिजर्वायर्स हैं और इधर चाइना जो है ये एक इकोनॉमिक पावर बन रहा है, ये पाकिस्तान जो है, ईरान जो है, ये अमर्जिंग न्यू पावर्स बन रही हैं, तो इसलिए अमेरिकन्स ने ये सोचा कि ये इस खित्ते में जाकर अपने कदम जमाएं और इस खित्ते में उन्होंने बदअमनी पैदा की ताकि ये खित्ता जो है ये एशिया का जो 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 एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर बन सकती है इसको इकोनॉमिक पावर बनने से रोका जाए। और अमेरिका का चूंकि वो मैं ये समझता हूँ कि उसका जवाल शुरू हो चुका है और उसकी इकॉनमी जो है वो तबाह हो चुकी है, और वहाँ अमेरिका में भी अब आवाम जो है वो ये समझ रहे हैं। अभी आप देखें पिछले दिनों ईरान पे पाबंदियाँ लगाई तो अमरीकी आवाम ने वहाँ पर जुलूस निकाले हैं, वो वॉल स्ट्रीट का जो वाक़ा है वो भी दूर की बात नहीं है, वहाँ पर वो भी एहतजाज हुआ। तो ये उन्होंने बहुत तरीक़ों से ये इन ममालिक को उन्होंने टारगेट कर रखा है और इन ममालिक में बदअमनी फैलाने की कोशिश की जा रही है, जबकि वो मीडिया को भी, मैं आपको बता रहा था कि मीडिया को भी वो कंट्रोल कर रहे हैं। आप देखें सऊदी अरब में आए रोज़ जो है वो एहतजाज हो रहा है हुकूमत के खिलाफ, मगर कोई खबरें यहाँ पर नहीं आ रही हैं।
बहुत शुक्रिया आपका, मैं फिर
बहरीन में
जी
जो है आवाम के ऊपर जुल्म सितम हो रहा है, वहाँ पर कोई खबरें यहाँ पर नहीं आ रही हैं, किसी को नहीं पता चल रहा। शाम में जो है वो एक पता भी हिलता है तो वहाँ पर ये आ जाता है जी वहाँ पर ये गोलियाँ चल गई हैं, वहाँ पर उसकी उन खबरें बढ़ा चढ़ा के पेश की जा रही हैं। तो जहाँ जहाँ मैं ये समझता हूँ कि इनकलाब इस्लामी ईरान के असरात हैं वहाँ वहाँ वो कर रहे हैं, और इस खित्ते में तो खसूसन जो है वो इकोनॉमिक
जी
जो है,
यार समय फिर हाजिर होंगे आपके
मुफादात भी हैं साथ, और साथ उनको यह कि चाइना को रोकने के लिए ये जो है ना ये शाहराह कराक्रम चूंकि पाकिस्तान का एक वाहिद रास्ता है, शाहराह कराक्रम भी है और फिर भाषा डैम बनने को जा रहा है, तो वो चूंकि इस खित्ते में अपनी जगह चाहता है, कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो कोई चाह रहा है कि यहाँ पर अपना एक निज़ाम बनाकर इनको कंट्रोल में कर सके, तो इसलिए ये साजिशें सारी चल रही हैं। तो इन साजिशों को मैं समझता हूँ कि निमटने के लिए इसी खित्ते के ममालिक को सोचना होगा, बाहम बैठ कर बात करनी होगी।
बहुत शुक्रिया आपका, मैं फिर हाजिर हूँगा। कैसर इमाम साहब, आप देखें कि जब पाकिस्तान में फ़िरका वाराना दहशत गर्दी के वाक़ात पर नज़र डाल दी जाती है और उनका तजिया किया जाता है, उनका जायज़ा लिया जाता है, तो अव्वल तो ये कि इस तरह के वाक़ात के ज़िम्मेदार आसानी से गिरफ़्तार नहीं होते, कातिलों को गिरफ़्तार नहीं किया जाता, और अगर गिरफ़्तार किया जाता है तो कुछ अरसे के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाता है। तो क्या आप नहीं समझते कि ये गिरफ़्तार ना करना और गिरफ़्तार करके फिर उन्हें छोड़ दिया जाना, ये इस तरह के दहशत गर्दों को मज़ीद हौसला मिल रहा है, वो मज़ीद गुस्ताख हो रहे हैं, और ऐसा क्यों होता है कि क्या हुकूमत जब गिरफ़्तार करती है तो उनके पास सबूत नहीं होती कि ये लोग ख़ास फ़िरके के लोगों के कत्लेआम में शरीक हैं और ये उनके कातिल हैं? रियाज बसरा को गिरफ़्तार किया गया, फिर छोड़ दिया गया, उसके बाद अकरम लाहौरी को, या वगैरह वगैरह जो बहुत से दहशत गर्द अनासर हैं जिनका सब नाम यहाँ पर नहीं लिया जा सकता ना इस वक्त इतना वक्त है, तो गिरफ़्तार करके जो है वो छोड़ दिया जाना, ये क्या मानी रखता है और क्यों ऐसा किया जाता है?
देखिए बुनियादी तौर पर ये मामलात जो हैं इनका ताल्लुक पाकिस्तान के सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से है। पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है उसके बारे में दो साल से ये क्लेम किया जा रहा है कि वो दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस सर्विस है, लेकिन आप ज़रा गौर करें कि जितने भी लोग अब तक कुछ भी गिरफ्तार हुए हैं कहने को, उनमें से किसी को अदालत में क्या पेश किया गया? क्या अदालत ने उनको, उनमें से किसी को कोई सजा सुनाई? लेकिन ऐसा नहीं है। 10,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो कत्ल हो चुके हैं, लेकिन उनके जो कत्ल करने वाले हैं उनमें से कोई भी जो है अभी तक किसी कैफर किरदार को नहीं पहुंच सका। इसकी वजह बुनियादी तौर पर सिर्फ ये है कि मुल्क की जो इंटेलिजेंस है वो अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रही, और दूसरी बात ये कि जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है मुल्क में वो सही तरीके से काम नहीं कर सका। ना तो वो मुकम्मल तौर पर जमहूरी है, ना पार्लिमानी है, ना सदारती है, ये सिस्टम नहीं है। फिर दूसरे ये कि निज़ाम जो है उसको जब तक ठीक ना किया जाए, इंटेलिजेंस के निज़ाम को भी और अदालती निज़ाम को भी और पुलिस के निज़ाम को भी, उस वक्त तक ये बातें जो हैं ये चलती रहेंगी, ये नाइंसाफी जो है ये होती रहेगी। सियासतदान जो हैं वो भी इन चीज़ों में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते, उनको अपने मामलात से ज़्यादा दिलचस्पी है, अपने मफादात से ज़्यादा दिलचस्पी है। सो मेरे ख्याल में ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का मामला है, जब तक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट بالکل صحیح نہ ہو، مکمل طور پر انصاف ہو، انصاف ہوتا نظر آئے، اس وقت تک یہ بات جو ہے یہ صحیح طریقے سے یہ کام ہو نہیں سکے گا۔ سو میرے خیال میں بنیادی طور پر یہ معاملہ جو ہے یہ ورکیبلٹی کا ہے، ملک میں صحیح نظام نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ معاملات پیش آ رہے ہیں۔
بہت شکریہ سعید الحسن صاحب، یہ آپ نے اپنے گفتگو میں کہا تھا کہ 8 مارچ تک ہم رکے ہوئے ہیں اور ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا حکومت کو، تو کیا کیا مطالبات ہیں آپ کے چارٹر آف ڈیمانڈ میں؟
اس میں سب سے بنیادی بات وہی تھی جو قاتلوں کی گرفتاری اہم مسئلہ تھا، اور مثلا لواحقین کو 50-50 لاکھ روپے جو ہیں وہ کمپنسیشن، اور ان کے ایک ایک گھر کے ایک ایک فرد کو ملازمت کے عنوان سے تھا، گلگت ایئرپورٹ کی توسیع اور گلگت بلتستان ایئرپورٹ کو آل ویدر ڈکلیئر کرنا، یہ چیزیں تھی، اور 130 رعایتی نرخوں پہ یہاں سے چلانے کی بات تھی، اور کرگل لداخ روٹ کو کھولنے کے عنوان سے تھی، اور ایک اور روٹ ہے یہاں سے گلگت استور اور رٹو سائڈ سے مظفر آباد روٹ جو گلگت کے شیوں کے لیے سیف روٹ ہے کے کیچ کی نسبت، یہ روٹ چند مطالبات تھے جو چارٹر انتہا ایزی مطالبات تھے، اور میرے خیال میں کسی وزیر داخلہ کے حد تک یا بل کا ایک وزیر کے حد تک یہ ساری چیزیں ہو سکتی تھیں، اور اب تک جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمل درآمد کے عنوان سے کوئی ایک بات پہ بھی کان نہیں دہری جا رہی ہے، غالباً لگتا ایسا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، تو ہمارے ڈیمانڈ چونکہ واضح تھے، اور مثلا ملاقات میں وزیر داخلوں کو ہمارے نمائندہ وفد نے ملاقات کی، انجمن امامیہ کی، اور ساری چیزیں ان کو پیش کی گئی تھی، اب تک کوئی مثلا جو تک شاید نہیں رہی ان کے کان پہ۔
اطلاعات ہیں کہ وزیر داخلہ، وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب اس علاقے میں پہنچنے والے ہیں، کب تک پہنچنے والے ہیں، اور آپ ان سے کیا مطالبات رکھیں گے، اور کیا مطلب کتنی توقع ہے کہ حکومت آپ کی جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کے نکات کو قبول کرے گی؟
سننے میں تو خیر یہ آیا ہے کہ 7 یا 8 تاریخ کو وزیر داخلہ صاحب جو کہ وہاں آ رہے ہیں، البتہ ہمارے مطالبات چونکہ واضح ہے چارٹر آف ڈیمانڈ کے عنوان سے 6 یا 7 نکات تھے وہ پیش کیے گئے، ان کی ساری چیزیں جو ہیں موجود ہیں، کل پرسوں جو ہے وہ سی ایم یہاں کے وزیر اعلیٰ اور چیف سیکرٹری زاری انتظامیہ اور جتنی بھی مغربی کیبنٹ تھی وہ آئی تھی، آگاہ رہا تو حسن حسینی کی قیادت میں انجمن معاف موجود تھی، وہاں مسجد جامع مسجد میں آ کر ان سے ملاقات ہو گئی ہے ان کی، اور وہاں انہوں نے کہا کہ آپ کا چارٹر ڈیمانڈ جو ہے وہ ہم 8 تاریخ تک پورا ہوگا، ان کی یقین دہانی تو البتہ ہو چکی ہے، لیکن لگتا ایسا ہے کہ آج تک اس ایک پیمے میں عمل درآمد نہیں ہوا ہے، کچھ چیزیں مانا تھوڑی تھوڑی چیزیں تھیں، اگر کچھ بھی مانا حرکت بھی نظر آتی تو بھی میرے خیال میں پتا چلتا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی مانا انٹرسٹ کا پتہ چلتا ہے، مثلا یہاں سے رینجرس کی بے دخلی کا تھا اور کے کے ایچ میں رینجرس اور گلگت سکورٹس کی چوکیوں کا تھا، یہ تو میرے خیال میں انتہائی یہاں کی چیف سیکرٹری لیول کی بات تھی، اب تک کوئی موومنٹ بھی یہاں سے نہیں ہوئی کسی رینجرس ایک سپاہی کی یا گلگت سکورٹی کسی ایک سپاہی کی کہ کے کیچ کو جو ہے محفوظ بنایا، چونکہ اب کل پرسوں میں ہمارے مسافر وہاں سے آنا شروع ہو گئے، ایک دو مسافر آ گئے، ان کا کہنا ہے کہ وہی صورتحال ہے جو 28 فروری کے سینے کی صورتحال تھی، بالکل سیم ایز اٹ از، موومنٹ سے ان کا اندازہ لگتا ہے کہ یہ شاید چارٹر آف ڈیمانڈ سے عمل درآمد نہیں کروا رہے ہیں، البتہ ان کی وجوہات جو ہے وہ کلیئر ہیں، پھر یہی اس خطے کو ڈیسٹیبلائز رکھنا چاہتے ہیں، شیعہ سرحدی علاقہ ہے یہ، اور یہاں ایک سازش کے تحت اسٹیٹ سبجیکٹ رول تھا، یہاں بیرونی کیا کہتے ہیں باہر سے لوگوں کو یہاں بسایا گیا شیعہ سرحدی آبادی کو جو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے، جان بوجھ کے کوئی 3 دہائیاں پہلے اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو یہاں ختم کیا گیا تاکہ یہاں کی شیعہ سرحدی آبادی اور اقلیت میں جو ہے وہ تبدیل ہو، اور یہ میرے خیال میں گورنمنٹ اور ایجنسیوں کی شاید انٹرسٹ سے پتہ ایسا لگتا ہے کہ اس خطے کو ڈی اسٹیبلائز رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ میرے خیال میں یہ پاکستان کے مفاد میں بھی نہیں ہے، یہ ٹوٹلی امریکن مفاد میں جا رہا ہے، میری سمجھ سے بالا تر ہے یہ ساری چیزیں، آخر گورنمنٹ آف پاکستان اپنے انٹرسٹ کے عنوان سے کیوں نہ کوئی اقدام اٹھاتی ہے، اس پتہ تو چلے کہ اس میں گورنمنٹ کا انٹرسٹ ہے، پاکستان کا انٹرسٹ ہے، چائنا کرتا ہے یہ روٹ کرتا ہے، چائنا جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، یہاں کی علاقے کی آبادی جو پاکستان کے فیور میں ہے، پاکستانیت کے عنوان سے جو ہے بہت زیادہ کلیئر ان کی جو ہے وہ ویژن ہے، تو یہ میرے خیال میں میری سمجھ سے بالاتر ہیں یہ ساری چیزیں، آخر کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ شو نہیں کر رہی اس خطے میں امن کی بحالی کے عنوان سے، چونکہ یہ خطہ جو ہے مسلسل ان کے پاکستان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، یہاں طالبانائزیشن فروغ پا رہی ہے، یہاں القاعدہ نیٹورک کے مضبوط جو ہے وہ شواہد ملے ہیں، اس سے پہلے خود کش حملہ وار یہاں سے جو ہے گرفتار ہوئے ہیں، اور مثلا گورنمنٹ کے ٹارگیٹس کو بھی ہٹ کیا گیا ہے، یہاں کے مظلوم شیعہ آبادی کو بھی ہٹ کیا گیا ہے، یہ ساری چیزیں واضح ہونے کے باوجود گورنمنٹ آف پاکستان اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ شو نہیں کر رہی ہے، شاید ایلیمنٹس کا مجھے اندازہ
نہیں ہے۔ سعید الحسن صاحب، یہ بھی کچھ اطلاعات ایسی بھی ملی تھیں کہ گزشتہ منگل کو 28 تاریخ کو جب سانحہ کوہستان پیش آیا تو آس پاس وہاں پولیس اہلکار اور رینجرز بھی موجود تھے، لیکن انہوں نے بر وقت کوئی کاروائی نہیں کی، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ مقامی لوگوں نے قاتلوں کی اور واقعے کے ماسٹر مائنڈ کی نشاندہی بھی کر دی، پھر بھی حکومت نے اب تک ان پر ہاتھ نہیں ڈالا، کیا اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟
बिल्कुल बिल्कुल, जब सानिया हुआ है उससे कोई 100 मीटर या 100 फुट के फासले पे पुलिस वैन मौजूद थी। उनकी मौजूदगी में शिया बेगुनाह अफराद को बसों और कोचों से नीचे निकालकर एक एक करके बेदर्दी से कत्ल किया गया है। कोई 20 अफराद उस रोड पे थे और 100 के करीब पहाड़ के पास मौजूद थे। सारी चीजें पुलिस के सामने हुई। अब सुनने में आया है, आज ही हम कोई मीटिंग पे थे, वहां बात ये आ गई कि आज ही कोहिस्तान का जो SP है इस वक्त मुदाखलत कर रहा है, क्या कहते हैं, कातिलों की गिरफ्तारी के अनुमान से गिरफ्तार करवाना नहीं देता है। क्योंकि कोहिस्तान में गवर्नर भी बैठा हुआ था, उन्होंने कहा कि कातिल जो है हमारे खत्ते के नहीं है, अलबत्ता जमीन हमारी इस्तेमाल की गई है, कातिल गिलगित में बैठा हुआ है या चिलास या दियामर में बैठा हुआ। इसकी मैं एक सबूत जो ये देना चाहता हूँ कि कोई 20-25 दिन पहले वफाकी वजारत दाखिला से गिलगित वजारत दाखिला को एक चिट्ठी आई थी जिसमें यह कहा गया था कि दारेल तांगीर और चिलास के मुकामी उलमा एंटी शिया मूवमेंट लॉन्च कर रहे हैं वहां पे उसमें, और मतलब कोई चंदा कलेक्ट कर रहे हैं। तो हमारा मुतालिबा है कि चलो कातिल इस वक्त रूपोश है, लेकिन जिसने एंटी शिया मूवमेंट जो है वो लॉन्च किए वो तो सामने मौजूद है, उसको तो पकड़े, उसको जरा तफ्तीश लाए, तो सारी चीजें जो है वो आया हो जाएंगी। इसमें भी गवर्नमेंट अपना इंटरेस्ट जो है नहीं दिखा रहे कि SP की हैसियत और हिम्मत ये कैसे हो सकती है कि वो कातिल को गिरफ्तार करने ना दे। ये चीजें जो है वो सामने आ चुकी हैं
जी। बहुत शुक्रिया, आप टेलीफोन पर रहिएगा, वक्त मिलत मैं फिर हाजिर हूँगा। यार बुखारी साहब, पाकिस्तान में चाहे वो गिलगित के लोग हों, चाहे वो कोयटा के लोग हों, चाहे वो पारा चिनार के लोग हों, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे सिंध के हों, मुख्तलिफ इलाकों के लोगों का कहना है कि एजेंसियाँ या हुकूमत के कुछ अहदेदार तालिबान के ताल्लुक से दोहरा मेयार अपनाए हुए हैं। जब तालिबान पर दबाव बढ़ाने के लिए या उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अमेरिका की तरफ से दबाव पड़ता है तो तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, लेकिन यही तालिबान जब पारा चिनार में लोगों का 5 साल से 4 साल से मुहासरा किए हुए हैं तो हुकूमत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। पारा चिनार में लोगों को दिन दहाड़े कत्ल किया जा रहा है ये तालिबान के हाथों, तो हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं करती। क्वेटा में कार्रवाई होती तालिबान की तरफ से दहशत गर्दाना तो हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं करती, लेकिन जब अमेरिका की तरफ से उन पर दबाव पड़ता है तो फौरन वो एक्शन लेने के लिए शुमाली वजीस्तान, जुनूबी वजीस्तान और सवाद के इलाके में तैयार हो जाते हैं। ये खुद पाकिस्तान के मकामी लोगों का कहना है। आम तासुर इस बारे में क्या है?
जी बिल्कुल, हुकूमत में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ हमारे यहाँ अवाम जो हैं वो अमेरिका से शदीद नफ़रत करते हैं, जबकि हुकूमत में अमेरिकी नवाज जो हैं हुक्मरान, अमेरिका नवाज हुक्मरान मौजूद हैं। और ये जो बात है इसमें एक बात मैं बताऊं कि हमारी एजेंसियां तो बड़ा फ़ाल काम कर रही हैं, लेकिन हमारा जो निज़ाम है, निज़ाम अदल हो या निज़ाम नज़्म व नस्क, इसमें बहुत से मैं समझता हूँ कि फ्लॉज मौजूद हैं, इसमें खामियां मौजूद हैं। जैसा कि आपने अभी पहले सवाल किया था कि कातिल पकड़े जाते हैं और फिर उनको छोड़ दिया जाता है, तो वो ये इन्हीं खामियों की वजह से हैं, क्योंकि हमारे यहाँ निज़ाम कानून ऐसा है कि पुलिस जो है वो चालान बनाती है, वो चालान बना के अदालत में पेश करती है, वो शहादतें पेश करती है और अदालत जो है उन शहादतों पर फैसले करती हैं। अब चूँकि यहाँ पर इंतहा पसंद जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो उनकी रेशा दबानियाँ बढ़ चुकी हुई हैं, तो पुलिस वाले अव्वल तो चालान ही कमज़ोर पेश करते हैं, फिर वो अगर अदालतों में जाए तो कमज़ोर शहादतें पेश की जाती हैं, तो इस तरीके से कातिल छूट जाते हैं। हुकूमत जब तक ये हुकूमती सतह पर ये नज़्म व नस्क में और इस सिस्टम में ये जो हमारा निज़ाम कानून है इसमें तब्दीलियाँ नहीं आएंगी, तरामीम नहीं की जाएंगी, ये निज़ाम दुरुस्त नहीं हो सकता। जहाँ तक ये बात है कि हमारे यहाँ शिया सुन्नी फसाद जो है या शिया सुन्नी जो है, ये कोई अवाम में ऐसी कोई बात नहीं है। अवाम ने खा वो अहले तशय्यो हैं, खा वो अहले सुन्नत हैं, वो मैं ये समझता हूँ कि इंकलाब इस्लामी ईरान से उन्होंने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का जो दर्स लिया है वो उस पर कायम है। ये अमरीकी गुमाश्ते और अमरीकी एजेंट हैं जो ना शिया है ना सुन्नी है, वो दहशत गर्द हैं सिर्फ, उनका कोई मज़हब नहीं है। वो जहाँ पर उनका बस चलता है वो मज़ारात पे बम खुदकुश हमले करते हैं, जहाँ उनका बस चलता है वो शिया मुसलमानों को टारगेट बनाते हैं। तो ये इन दुश्मनों को, इनको एजेंटों को मुशख्खस करना जो है ये ज़रूरी है। ये नहीं कहना कि ये जो है ना यहाँ पर शिया सुन्नी फसाद जो है वो एक्चुअली उनका ये है, जो मतमा नज़र है, जो मकसद है वो यही है कि यहाँ पर ये शिया सुन्नी फसाद फैलाया जाए। लेकिन अवाम जो है वो अभी भी हमारे यहाँ शिया जो है वो अहले सुन्नत के यहाँ रिश्तेदारी करते हैं, अहले सुन्नत की बेटियाँ जो हैं वो शियों के घरों में आती हैं, ये निज़ाम चल रहा है। لیکن یہ جو دہشت گرد ہیں، جو انتہا پسند ہیں، یہ شدت پسند ہیں، ان کے جو مختلف گروہ یہاں پر کام کر رہے ہیں، ان کے پیچھے جو جو پس پردہ ہاتھ ہیں ان کو بے نقاب کرنا چاہیے اور ان کے خلاف. ابھی آپ دیکھیں ہماری ایجنسیوں کے خلاف جو ہے امریکہ نے ایک مہم چلائی تھی اور ہماری جو خفیہ ایجنسیاں ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، اور ابھی بھی دیکھیں میڈیا میں چونکہ انہوں نے وہ بہت ہائی پیک کریٹ کر دی، لاپتہ افراد، یہ آپ بلوچستان کا دیکھ لیں یا یہ ہمارا گلگت بلتستان کو دیکھ لیں، یہ جہاں جہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ ذرا تھوڑی سی ویکنیسز موجود ہیں وہاں پر وہ. اب یہ لاپتہ افراد کو جو سلسلہ آیا یہاں پر عدالتوں میں آیا تو ایجنسیوں نے وہ پیش تو کیے ہیں، لیکن ایجنسیاں بھی سمجھتی ہیں کہ یہ جو قاتل ہیں، جو لوگ جن لوگوں نے عام لوگوں کو مارا ہوا ہے، ان کو جس طرح پہلے پیش کیا گیا عدالتوں میں اور ویک شہادتیں اور ویک جو ہے چالان ہونے کی وجہ سے وہ بری ہو گئے، اس طریقے سے یہ لوگ جو ہے
بہت شکریہ یار صاحب، بہت نوازش، بہت مہربانی.
کارناموں میں کچھ لوگ ہو سکتا ہے انہوں نے بے گناہ بھی پکڑے ہوں، مگر یہ ہے کہ یہ سارا ایک یہ پورا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظام میں کافی کریکشن.
بہت شکریہ اور بخاری صاحب، وقت ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے، میں ایک سوال آخر میں پھر سعید الحسن صاحب سے کرنا چاہوں گا. سعید الحسن صاحب، اگر 8 مارچ تک آپ کے مطالبات پورے نہ ہوئے تو آپ لوگوں کا اگلا لائحہ عمل کیا ہے، کیا کرنا چاہیں گے اور کس طرح سے پھر اپنے مطالبات حکومت کے سامنے رکھیں گے؟
اچھا، وہ تو پہلے چونکہ اس کا تذکرہ ہو چکا ہے، آغا صاحب نے اس کا اعلان بھی کیا ہوا ہے کہ 8 مارچ کو اگر ہمارے مطالبات حل نہ ہوئے تو پورے گلگت بلتستان سے لوگ جو ہے وہ گلگت کی طرف موومنٹ کریں گے. البتہ اس کی فردر ڈیٹیلز جو ہے وہ نہیں ہو چکی ہیں، کل پرسوں اس کی ساری ڈیٹیلز بھی طے ہو جائیں گی، چونکہ مثلاً ہم چارٹر آف ڈیمانڈ کے عنوان سے جو ہے وہ منتظر ہیں گورنمنٹ کی طرف سے شاید کوئی پازیٹیولی جو ہے وہ بات جو ہے وہ سامنے آئے، ڈیٹیلس جو ہے وہ جہاں مناسب نہیں کہ میں ذکر کروں اس کا. البتہ یہ طے ہے کہ گلگت بلتستان سے سارے لوگ جو ہے وہ موو کریں گے گلگت کی جانب، ساری چیزیں جو ہے وہ چونکہ طے ہو چکا ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اگر چارٹر آف ڈیمانڈ پہ عمل درآمد نہ ہوا تو. ایک بات جو میں مثلاً اور بخاری صاحب کے عنوان سے جو بات کی اس نے جو بہت اچھی بات کی ہے کہ یہاں میں اہل سنت برادری کے عنوان سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، اچھے اچھے فگرس بھی یہاں موجود ہیں، عوام میں بھی موجود ہیں، سیاستدان بھی موجود ہیں جو عام کے سلسلے میں جو ہے وہ
یقیناً
بات چیت کرتے ہیں یا آگے آتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہیں. البتہ دہشت گردوں کو الگ سے ہمیں جو ہے لینا چاہیے، ٹریٹ کرنا چاہیے دہشت گردوں کے عنوان سے، عوام کی بات یہاں نہیں کی جا رہی ہے، دہشت گردوں کے مخصوص ٹولہ جو ہے وہ سرگرم عمل ہے اس خطے میں، اس عنوان سے گورنمنٹ آف پاکستان کو اپنی رٹ جو ہے وہ قائم کرنی چاہیے.
جی یقیناً یہ وہ حقیقت ہے جس کا اعتراف پوری پاکستانی قوم کو ہے کہ خود پاکستان کے معاشرے میں شیعہ اور سنی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور دہشت گرد نہ تو شیعہ ہوتا ہے نہ سنی، اس کا کوئی بھی مذہب نہیں ہوتا ہے، دہشت گرد اس کا مذہب دہشت گردی، انسانیت کا خون بہانا اور اسلام دشمن قوتوں کو خوش کرنا اور ان سے اس کا انعام وصول کرنا ہوتا ہے، ورنہ مسلمان کسی مسلمان کا خون بہائے یہ ممکن ہی نہیں. بہرحال یہ ارباب اختیار و اقتدار کو سوچنا ہوگا کہ اگر ان دہشت گردوں کو سنجیدگی سے لگام نہ دی گئی تو یہ مزید خطرہ بن سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے لیے باسی زیدی کے ساتھ اجازت دیجیے.